وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. میرے مرشد میرے شیخ عارف بالله حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اخبر صاحب دعوت برکاتہ، حضرت والا نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی پیارا نہیں. جس مولا نے اس درختوں کا سبزہ اور ہریالی کو پیدا کیا اور وہ خالق بہار ہے، خالق بہار ہے، اس کی بہار کا کیا عالم ہوگا. جس نے پھولوں کو خوشبو اور مختلف رنگ عطا فرمائے وہ خالق الوان کا کیا عالم ہوگا. جس نے سورج اور چاند کو روشنی دی اس کی روشنیوں کا کیا عالم ہوگا. جس نے شکر پیدا کی، مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے دل اے دل، این شکر خوشتر یا آنکھیں شکر سازد. اے دل این شکر خوشتر یا آنکھیں شکر سازد. اے دل، یہ چینی زیادہ میٹھی ہے یا چینی کا پیدا کرنے والا زیادہ میٹھا ہے. اے دل این شکر خوشتر یا آنکھیں شکر سازد. یہ چینی زیادہ میٹھی ہے یا چینی کا پیدا کرنے والا زیادہ میٹھا ہے. اور اے دل این قمر خوشتر یا آنکھیں قمر سازد. کہ اے دل، یہ چاند زیادہ حسین ہے، یہ چاند کا پیدا کرنے والا زیادہ حسین ہے. کیا عجیب، یہ حسین شکلیں جن کی نمک کو دیکھ کر اپنا بلڈ پریشر ہائی کر رہا ہے، کیونکہ جس غذا میں نمک ہوتا ہے، جس غذا میں نمک ہوتا ہے اس غذا سے احتیاط کی جاتی ہے بلڈ پریشر والوں کے لیے. اور جس شکل میں نمک ہو، جس صورت میں نمک ہو، اس صورت سے بھی احتیاط کی جائے گی، یہ روحانی بلڈ پریشر والوں کے لیے. اس لیے میرے مرشد کیا فرماتے ہیں، جس غذا میں ہو نمک شامل واجب الاحتیاط ہوتی ہے. جس غذا میں ہو نمک شامل واجب الاحتیاط ہوتی ہے، اور جن صورتوں میں ہو نمک شامل واجب الاحتیاط ہوتی ہے. ادھر بیٹھو، آگے ہو، آگے قریب قریب. جس غذا میں ہو نمک شامل واجب الاحتیاط ہوتی ہے، اور جن صورتوں میں ہو نمک شامل واجب الاحتیاط ہوتی ہے. لہذا معرومی کیا فرما رہے ہیں کہ یہ حسین زیادہ اچھے ہیں یا حسینوں کو حسن دینے والا. اے دل این قمر خوشتر یا آنکھیں قمر سازد، یعنی یہ چاند زیادہ حسین ہے، چاند زیادہ حسین ہے یا چاند کا پیدا کرنے والا. کیا عجیب انداز ہے. پھر معرومی کہ اس بات کو میرے شیخ مت ہو کر سناتے کہ بارخش بارخش شمس و قمر راچ خبر، میرے محبوب کے جلووں کو یہ سورج اور چاند کیا جانے. بارخش شمس و قمر راچ خبر، یہ میرے محبوب کے جلووں کو، اس کی روشنیوں کو، ان انوارات کو یہ سورج اور چاند کیا جانے. بارخش شمس و قمر راچ خبر، کیا جانے سورج اور چاند کو، سورج اور چاند میرے محبوب کے جلووں کو، خالق شمس و قمر کو کیا جانے سورج اور چاند. شمس و قمر، خالق شمس و قمر کو کیا جانے. اور با لبے یارم آ شکر راچے خبر، میرے محبوب کے نام کی مٹھاس کو یہ چینی کیا جانے. با لبے یارم شکر راچے خبر، میرے محبوب کے نام کی مٹھاس کو کہ جب ہم اللہ کا نام لیں جو لذت اور مٹھاس ملتی ہے اس کو یہ شکر اور چینی کیا جانے. اگر اللہ تعالیٰ گنے میں رس نہ پیدا کرتا تو میرے پیارے شیخ اور مرشد شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر شاہ تاؤں برکاتم فرماتے ہیں، اگر شکر نہ پیدا کرتا ان گنوں میں تو یہ گنے مچھر دانی کے ڈنڈے کے بھاؤ بکتے. اللہ تعالیٰ نے گنوں میں رس پیدا کیا اور کرتا ہے، تو جو گنوں میں رس پیدا کرتا ہے اس کے نام میں مٹھاس نہ ہوگی. یہی تو مار رومی اور اللہ والے یہی تو دعوت دیتے ہیں کہ تم کن مزوں کی طرف جاتے ہو. وہ مزے جن مزوں کی طرف جاتے ہو وہ مزے تمہیں ناپاک کر دیں گے، ناپاک مزے. اور جن مزوں کی طرف اللہ والے دعوت دیتے ہیں اور جو غلام اپنے بڑوں کی نقل کرتے ہیں وہ مزے غیر فانی مزے ہیں، باقی مزہ عارضی ہے. انسان شکر ڈالے گا کتنی ڈالے گا؟ ایک چمچہ چائے ہے، ایک چائے میں کتنے چمچے چینی ڈالے گا؟ ایک چمچہ، دو چمچہ، تین چمچہ، چار چمچہ، کتنا ڈالے گا بھائی؟ لیکن میرے مرشد فرماتے ہیں ایک اللہ کے نام میں سارے عالم کی شکر کا مزہ اور حاصل ایک اللہ کے نام میں مل جائے گا. سارے عالم کی شکر اور چینی کی جو مٹھاس ہے اس کا لذت اور مزہ اور حاصل اور نچوڑ ایک اللہ کے نام میں مل جائے گا. لہذا کتنا چینی کو استعمال کرو گے، کتنے کباب کھاؤ گے، کتنے انگور کا مزہ لو گے. میرے مرشد نے سنایا ایک انگور کا کیڑا چلا، اس کو معلوم چلا کہ انگور کی مٹھاس، اس کا رس مزیدار ہوتا ہے. اللہ تعالی کے نام میں لذت اور مزہ ہے، سن رہا ہے؟ اس نے کہا چلو میں بھی حاصل کرتا ہوں. ایک انگور کا کیڑا وہ چلا، اس کو نشانی پوچھی، اس نے کہا نشانی ہے ہرا ہرا ہوتا ہے سبز. انہوں نے بہت اچھا کہا، یہ فو انگور کا درخت ہے اور یہ اس کی نشانی ہرا ہرا ہوتا ہے، لذیذ اور مزیدار ہوتا ہے. اب وہ انگور کا کیڑا انگور کے درخت پر چلا اور پتے پر پہنچا. پتے پر پہنچ کر وہ پتے کو چوس رہا ہے، اور لازمی بات ہے کہ جو پھل ہوتا ہے اس پھل کا ذائقہ اور کوئی لذت پتے میں بھی ہوتی ہے. اب وہ اس پتے کو چوس رہا ہے، سمجھ رہا ہے واہ واہ واہ، بس آج تو میں نے انگور حاصل کر لیا. اب وہ جو شخص جس نے مشورہ دیا تھا اس نے دیکھا کہ بھائی یہ تو انگور کا پھل چوسنے کے بجائے انگور کے پتے کو سب کو سمجھ رہا ہے. اس کی اس نادانی کے اوپر اس کو حیرت اور تعجب اور افسوس ہوا کہ اے نادان یہ تو کیا کر رہا ہے. اس نے کہا کہ چلو آگے بڑھو. اس نے کہا نہیں، اس میں تو مجھے بہت مزہ آ رہا ہے، میں تو اس میں بڑی لذت لے رہا ہوں، بڑا مزہ آ رہا ہے مجھے، یہ تو مجھ کو بڑا مزہ کر رہا ہے. اب یہ خاص اردو بول رہا ہوں جو اہل زبان کی اردو نہیں ہے، یہ تو بڑا مزہ کرتا ہے. اب اس نے کہا کہ نہیں بھائی، انگور آگے ہے. دو کیڑے تھے، ایک کیڑے کو، دونوں کیڑے کو کہا تو ایک کیڑے نے، تین کیڑے تھے، ایک کیڑے نے بات مان لی. اس نے کہا اگر یہ کہہ رہا ہے ٹھیک ہے بھائی چلو آگے چلو. اب انگور کو، ایک کیڑے کو، ادھر بیٹھو نا، کہاں دور بیٹھ گیا، جا کے جگہ چھوڑ کے کیوں بیٹھ گیا وہاں پر. انگور کے کیڑے کے چھوڑنے میں تکلیف ہوئی اس کو، کیونکہ مزہ تھا, اس کو مزہ کر رہا تھا, وہ اس کو چھوڑنے میں تکلیف ہوئی, لیکن اس نے کہا چلو تکلیف تو ہے لیکن برداشت کرو, آگے بڑھ گیا, ہمت کی, آگے بڑھ کر چلا گیا, انگور کے پھل پر بیٹھا. اب جو اس نے اپنا منہ لگایا, مست ہو گیا, اس نے کہا واہ انگور تو یہ ہے بھائی, رس تو یہ ہے, مٹھاس تو اس کو بولتے ہیں, وہ مست ہو گیا. اس نے اس شخص کو کہا جزاک اللہ کہ چشمہ باز کر دی, جزاک اللہ کہ تُو نے میری آنکھیں کھول دی, میں اس کو پتے کو سب کچھ سمجھ رہا تھا. آگے بڑھا, بہت اچھا, دیکھو یہ شرافتی کارڈ کو چھپاؤ تصویر, ایسا کسی لفافہ رکھ لیا کرو یا کاغذ رکھ لیا کرو, آگے شکل نظر نہ آئے. دوسرے کیڑے کو, باقی دو کیڑے بچے تو وہ چھوڑ نہیں رہے تھے, تب اس نے کیا کیا, ازراہ شفقت, ازراہ عنایت و مہربانی, اس نے ان دونوں کیڑوں کو پکڑا کہ چلو ہم اس کو اٹھا کر انگور پہ ڈال دیں. تو ایک کیڑے نے بہت شور مچایا, چھوڑ دو بس, مجھے نہیں چاہیے, بس بس مجھے یہی چاہیے, بس یہی سب کچھ ہے, چلانا شروع کر دیا. اس نے کہا چھوڑ دیا, لے جان چھوڑ. دوسرے نے بھی چلایا, لیکن اس نے کہا مجھے تکلیف ہو رہی ہے, کہے تو تم ٹھیک رہو لیکن اس کو چھوڑنے میں مجھے تکلیف ہو رہی ہے. اس نے اچھا تکلیف ہو رہی ہے, جلدی سے اٹھا کر اس کو انگور پہ بٹھا دیا, کہا لے چوس جلدی سے. بس جو اس نے چوسا تو یہ شیر پڑا, زبردستی لگا دی بوتل آج منہ سے ساقی نے, زبردستی لگا دی بوتل آج منہ سے ساقی نے, میں کہتا ہی رہا ہاں ہاں نہیں ساقی نہیں ساقی. کہ میں نے کہا نہ نہ نہ, اب ہاں ہاں کرتے پہنچے, ابا جو انگور چوسا بس اس نے بھی جزاک اللہ کہہ دیا. کہا واقعی, اور اپنی نادانی اور حماقت پر افسوس کیا کہ ہم نے بات نہ مانی. اب انگور کے کیڑوں کی تین قسمیں ہو گئی نا, ایک نے تو بات مانی خود ہی ہمت کر کے, جاں بازی دکھا کے, جو بات مان کر جاں بازی دکھائی آگے بڑھ گیا, دوسرا آگے نہیں بڑھا, لیکن اس کو اٹھایا رہبر نے, اس کو اٹھا کر انگور پر ڈال دیا. تیسرا رہبر نے چھیڑا بھی, ہٹو ہمیں نہیں چاہیے, بس وہی مرا رہا, لہذا وہی پتا اس کا قبرستان بن گیا. بس میرے شیخ اور مرشد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جو ہم کو بھیجا ہے, اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کی تکمیل کے لیے بھیجا ہے. وہ محبت کی جو چوٹ اللہ تعالیٰ نے ہمیں لگائی تھی عالم ارواح میں, جس کو ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اس چوٹ کی لذت جو الستو بربکم اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا, آج تک وہ آواز کانوں میں گونجتی ہے. اس کا مزہ وہ چوٹ لگا کر بھیجا. تو میرے شیخ فرماتے ہیں اگر محبت کی چوٹ لگائی تھی تو وہی محبت وہاں کیوں نہ دے دی. تو میرے پیارے شیخ فرماتے ہیں حضرت مولانا شاہ حکیم محمد الفضل صاحب دامت برکاتہم, بات یہ ہے کہ تکمیل محبت کے لیے اعمال کی ضرورت تھی, تکمیل محبت کے لیے اعمال کی ضرورت ہے, وہ عمل بغیر جسم کے ممکن نہ تھا, لہذا اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اسی لیے بھیجا, یہ عالم ارواح میں اس کی تکمیل ممکن نہ تھی, لہذا اس تکمیل محبت کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا, اب یہاں محبت کی تکمیل کرو. اب وہ جو دنیا میں آیا اس نے سمجھا بس یہی پتا ہے, اسی پتے کو چوس رہا ہے, کہا مکان بناؤ. میرے مرشد امریکہ کے شہر ڈیٹو رائٹ تشریف لے گئے اور وہاں جا کر فرمایا اے ڈیٹو رائٹ والو, تم پیٹو فائٹ رہو گے اور لیٹو سائٹ رہو گے, پیٹو فائٹ اور لیٹو سائٹ, یعنی پیٹ میں بس فائٹنگ اور لڑتے رہو گے, پیٹ کے لیے ٹھوستے رہو گے پیٹ میں, کہ لے پلیٹ میں لے پلیٹ, لے پلیٹ, پھر پلیٹ سے پیٹ میں سمیٹ, اور پھر فلیٹ میں لیٹ لے پلیٹ پھر پلیٹ سے پیٹ میں سمیٹ پھر فلیٹ میں لیٹ اور صبح لیٹرین میں گھسیٹ. یہ ہے زندگی, سمجھ رہے ہیں؟ بس یہی صبح ہوتی ہے, شام ہوتی ہے, عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے. ابے الو نادان, تجھے کس نے کہا ایسے ہی عمر کو تمام کر؟ دل نادا, تجھے ہوا کیا ہے؟ اس مرض کی آخر دوا کیا ہے؟ اس مرض کی دوا جوتا ہے. جس دل نادان کے لیے مر رہا ہے یا جس پر فدا کیا, اب وہ پوچھا دل نادا تجھے ہوا کیا ہے؟ تو دیکھا کیوں؟ تبھی تو دل گرفتار ہوا. تو اس لیے کیا فرمایا ڈے ٹو رائٹ والوں سے کہ ڈے ٹو رائٹ والوں, تم پے ٹو فائٹ رہو گے اور لے ٹو سائٹ رہو گے, یعنی ہر وقت بس پیٹ کے لیے جنگ کرتے رہو گے اور پھر سائڈ میں لیٹ جاؤ گے. اور فرمایا تمہاری ڈیٹ رائٹ نہیں ہوگی, یعنی تمہاری تاریخ صحیح اور درست نہیں ہوگی جب تک تم کسی درست تاریخ والے اللہ, جب تک تم اپنے جغرافیے کو درست نہ کرو گے, کیونکہ تاریخ تابع جغرافیہ ہوتی ہے. اور تمہارا جغرافیہ درست کب ہوگا؟ جب تم کسی اللہ والے, تم کسی اللہ والے کے دامن سے منسلک ہو کر اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اپنی اللہ تعالی کی محبت کا راستہ طے کرو گے اور ہاتھ میں ہاتھ دے کر یہ شعر پڑھتے ہوئے جاؤ گے کہ مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ ہوا کے روح بھی بدل گئے, تیرا ہاتھ سے آ لگا تو چراغ راہ کے جل گئے. ورنہ تمہاری ڈیٹ رائٹ نہیں بلکہ ڈیٹ ایکسپائر ہو جائے گی, مر جاؤ گے اسی طرح سے. بس کھایا پیا اور لیٹرین میں جمع کیا, بچے پیدا کیے اور دنیا سے چل پڑے, یہ بھی کوئی زندگی ہے بھائی؟ کیا صرف زندگی اسی کا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی کائنات پیدا کی اور فرما رہے ہیں ان دنیا خلقت لکم, اس دنیا کو, کائنات کو ہم نے تمہارے لیے پیدا کیا. وہی نکم خلق تم للآخرہ, لیکن تم کو اس کے لیے نہیں, اپنے لیے پیدا کیا ہے, آخرت کے لیے اور اپنے لیے پیدا کیا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنے لیے پیدا کیا ہے تو ہم دنیا کو کیوں ترکتے ہیں؟ اور پھر یہ دنیا کیسی آرتی اور فانی, مرے تھے جن کے لیے وہ رہے وضو کرتے اور ہماری نماز جنازہ پڑھائی غیروں نے. جس پر مر رہے ہیں, جس مال کے لیے, جس کاروبار کے لیے کہ جمعے کے دن کا غسل یہ بھی سنت ہے, لیکن ہم اس سنت کی فکر نہیں کرتے. یہ ایک ایک سنت ہمارے کام آنے والی ہے, 100 شہید کا ثواب ملے گا. اور جن کو اللہ تعالیٰ نے ایسی دی ہو وسعت کہ وہ کر بھی سکتے ہیں, پھر بھی اگر وہ نہ کریں تو یہ کس بات کی علامت ہے؟ یہ علامت ہے کہ آخرت سے غفلت ہے. یہ دنیا کو سب کچھ سمجھ رہے تھے, نہیں رہتے کیوں؟ ہم کو چاہیے جہاں رہنا, نہیں رہتے کیوں؟ ہم کو چاہیے جہاں رہنا, یہ بھی کوئی رہنے میں رہنا ہے, یہاں رہنا وہاں رہنا. یہ جو غفلت ہے میرے دوستو کہ بس اسی دنیا کو ہم نے سب کچھ سمجھا, اب اسی کو پتا بنایا, کھایا پیا, رات کو کھایا, صبح کو لیٹرین میں جمع کیا, بس یہی زندگی ہو رہی ہے. فلیش کر کے اس کو گھسیٹ دیا, گٹر لائنیں ہم چوک کرتے رہتے ہیں, گٹر لائن چوک ہو جاتی ہے نا, وہ بس یہی کھا کھا کے لیٹرین چوک کر رہے ہیں. اور چوک میں بس جا کر, چوک میں جا کر کباب کھا رہے ہیں اور حسینوں کو دیکھ رہے ہیں. یہ زندگی زندگی نہیں ہے. ایک مرشد اور رہبر اللہ والے کے پاس آیا, ان کے غلاموں سے رابطہ, انہوں نے کہا دیکھو یہ دنیا کا مقصد یہ نہیں ہے کہ صرف تم کماؤ اور کھاؤ, یہ مقصد نہیں ہے. لباس پہننا, کھانا پینا, یہ وسائل زندگی تو ہیں, ریسورس آف لائف اور وسائل زندگی تو ہیں, ضروریات زندگی تو ہیں, لیکن مقاصد زندگی میں سے نہیں ہے. کھانا پینا, مکان بنانا, پیسہ جمع کرنا اور لباس اور گاڑی اور موبائل اور موبائل آئل, ایئر کنڈیشن, قالین, یہ وسائل زندگی میں سے ہیں لیکن مقاصد زندگی میں سے نہیں ہے. ہماری زندگی کا مقصد اس کا جمع کرنا نہیں ہے، اس کا استعمال کرنا تو ہے لیکن ان چیزوں کو جمع کرنا نہیں ہے. اگر میرے دوستو ہم ان چیزوں کی جمع کرنے میں رہے، کیسا نادان ہے یہ شخص. آپ تصور کریں ایک آدمی صحرا میں جا رہا ہے، اب صحرا میں جاتا ہے تو ایک جگہ اس کو سونے کی ڈلیا نظر آتی ہے اور پانی ختم ہو گیا، قریب ہی پانی بھی ہے، تو عقل مند آدمی سونا لے گا یا پانی لے گا؟ وہ پانی لے گا، کہے گا پانی کی ضرورت ہے، کیونکہ آگے بتایا ادھر آدمیوں نے کہ آگے آپ کو پانی نہیں ملے گا، 100 میل تک پانی نہیں ملے گا آپ کو. تو عقل مند آدمی سونا جمع کرے گا پانی؟ وہ کہے گا پانی لے لو، جان بچے گی سونا اور آ جائے گا. لیکن جان نہ رہے گا تو جان نہ رہے گی تو سونے کا کیا کریں گے؟ اس لیے میرے دوستو مال کا جمع کرنا یہ مقاصد میں سے نہیں ہے، وسائل ہے. شریعت نے جمع کرنے کی اجازت بھی دی ہے کہ تم جمع بھی کر سکتے ہو، اس مال کا حق ادا کرو، لیکن وہ حق کیا ہے کہ اس میں زکات دو، مساکین کو دو، اپنے ماں باپ بھی بچوں کی ضرورت پر خرچ کرو، عمرہ کرو، حج ادا کرو، اس کا حق ادا کرو. ضروریات دینی میں اور کسی غریبوں کی مدد، اپنے رشتہ داروں کی مدد کو خرچ کرو، منع نہیں ہے حق ادا کرنے کے ساتھ. لیکن اگر تم نے اس کو جمع کیا اور اسی کو سب کچھ سمجھا تو جب ایک دن موت آئے گی تو یہ عالم ہوگا، جب دنیا سے کوئی آخرت کو جائے ہے، جب دنیا سے کوئی آخرت کو جائے ہے، بس اکیلا جائے ہے اور سب دھرا رہ جائے ہے، سب کچھ یہی رہ جائے گا. پھر اس کے بعد کہے گا چلو میں اللہ کا نام لے لوں، چلو ہمیں مرشد بتاتے دے کہ اللہ تعالیٰ سنتوں پر عمل کر لو. اس وقت پتا چلے گا میرے دوست ایک ایک سنت کی کیا قیمت ہے، ایک ایک عمل کی کیا قیمت ہے، ایک مرتبہ زبان سے جو سبحان اللہ نکل رہا ہے اس سبحان اللہ کی قیمت وہاں پتہ چلے گی. عقل مند آدمی بات مانتا ہے. اب اس نے یہی سمجھا، کہا ٹھیک ہے مولویوں کو کہنے دو، ان کو تقریریں کو کرنے دو، ارے میاں یہی سب کچھ ہے بس. اب ایک کو آنا شروع کیا، شیخ اس کی اصلاح بھی کر رہے ہیں اور زبردستی اس سے سنت پر عمل بھی کروا رہے ہیں، اور جس سے عمل کروا رہے وہ اس کو اپنی سعادت بھی سمجھ رہا ہے، سعادت بھی سمجھ رہا ہے، کہہ رہے نہیں یہ کام کرو ایسے کرو، سعادت سمجھ رہا ہے. نتیجہ کیا ہے کہ یہ شخص انگور پا جائے گا، یعنی اللہ کو پا جائے گا. اگر کوئی عالم ارواح میں رہے وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پا سکتا، اس دنیا میں رہ کر پائے گا. وہ کیسے؟ اعمال محبت کر کے، نماز پڑھ رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، گناہوں سے بچ رہا ہے، ایک مٹھی داڑھی رکھ رہا ہے، شلوار ٹکنوں سے اوپر رکھتا ہے، حسینوں کو نہیں دیکھتا، ماں باپ کی فرما برداری کرتا ہے، اپنے اخلاقی بلندیوں کے حصول کے لیے اپنی حرام تمناؤں کا خون کرتا ہے. نتیجہ کیا ہے میرے دوستو؟ یہ شخص اللہ کو پا جاتا ہے. اب شیخ کو ایک زبردستی لگایا، ایک ہے اس نے سمجھایا، اس نے بات ماننا شروع کر دی، آگے بڑھنا شروع کر دیا، اپنی جان، اپنا مال، اپنی آبرو اور اپنے اخلاقی بلندیوں کو قائم رکھنے کے لیے اپنے دل کو توڑ دیا، لیکن اللہ تعالیٰ کے قانون کو نہیں توڑا. نتیجہ کیا ہے؟ اس جیسا جب اس کو اللہ ملتا ہے، حضرت خواجہ عزیز الحسن مسعود رحمۃ اللہ علیہ نے حکیم الامت تھانی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا تھا کہ حضرت جب کوئی اللہ والا صاحب نسبت ہو جاتا ہے، اللہ والا ہو جاتا ہے، صاحب نسبت ہو جاتا ہے، یعنی نسبت اللہ مل جاتی ہے اس کو، تعلق اللہ کی دولت اس کو مل جاتی ہے، تو کیا اس کو پتہ چل جاتا ہے؟ کس نے پوچھا یہ سوال؟ خواجہ عزیز الحسن مسعود رحمۃ اللہ علیہ جو ڈپٹی کلیکٹر تھے، حکیم الامت مجدد ملت حضرت ماں شاہ شفیع صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے عاشق مرید تھے، خاص شاگرد تھے، انہوں نے سوال کیا کہ حضرت کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ اللہ اللہ، حکیم الامت، وار حکیم الامت، اللہ تعالی حکیم الامت کی قبر کو نور سے بھر دے. کیا فرماتے ہیں؟ جواب فرمایا، خواجہ صاحب جب آپ بالغ ہو گئے تھے تو آپ کو پتہ چل گیا تھا یا دوستوں سے پوچھنا پڑا تھا؟ یارو بتاؤ میں بالغ ہوا کہ نہیں ہوا؟ آپ حکیم الامت نے فرمایا کہ جس طرح جب انسان بالغ ہوتا ہے اس کی رگ رگ میں جذبات کیفیات بدل جاتے ہیں، ایسے ہی جس کو اللہ تعالیٰ اپنی محبت اور تعلق عطا فرماتا ہے اس کے جذبات اور کیفیات بدل جاتے ہیں، پھر بادشاہوں کے تخت و تاج اس کی نگاہوں سے گر جاتے ہیں، سورج اور چاند کی روشنی اس کو لوڈ شیڈنگ معلوم ہوتی ہے، اور حسینوں کا گندے مقامات اس کے سامنے آ جاتے ہیں، غلاظت وہ ظاہر کو نہیں دیکھتا، اور مال و دولت اس کو فقیری معلوم ہوتی ہے، شامی کباب بریانی کا مزہ اللہ تعالی کے نام کے مزے میں پھیکا معلوم ہوتا ہے، اس کے مقابلے میں کیفیات بدل جاتی ہے، پھر وہ بکتا نہیں ہے میرے دوستوں، مال و دولت والوں سے، حسینوں سے، ننگی فلموں سے، رومانٹک دنیا سے، رومانٹک دنیا کے بحر اٹلانٹک میں غرق نہیں ہوتا، وہ رومانٹک دنیا کے بحر اٹلانٹک میں نہیں غرق ہوتا، اگر سیلاب آتا ہے مان لو کبھی وہ بھی پانی پہنچے گا لیکن فوراً بھاگ جائے گا، وہ ایسا نہیں کسی حسین نے دعوت دی کہ آجا سینے نال لگ جا ٹھا کر کے تو اس نے بھی ٹھا مار دیا، ایسا نہیں ہے میرے دوست، بھاگے گا وہاں سے، یوسف علیہ السلام کی سنت ادا کرے گا، کہ کیا سبق ہے، قصہ نہیں ہے یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا، اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں نازل فرمایا یہ عبرت ہے اور سبق ہے کہ یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کی بیوی نے جب گناہ کی دعوت دی تو کیا ہوا، ٹھہرے نہیں وہاں پہ، حالانکہ ایک نبی کا مقام قرب کتنا ہوتا ہے، اگر نبی سجدے میں گر کر اللہ تعالیٰ سے مانگے اللہ تعالیٰ عطا نہ فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ کو اس بات پر قدرت کہ اس حالت میں بھی مدد بھیج سکتے تھے، لیکن کیوں نہیں بھیجی مدد، امت کو سکھانا تھا، غیر نبی کو سمجھانا تھا کہ نبی سے سیکھو، کہ فرار اختیار کیا اور اپنے نفس پر بھروسہ نہیں کیا، بھاگے وہاں سے، اور یہ بھی نہ دیکھا کہ تالے ہیں تالے، سات تالے تھے شاہی، سات تالے، لیکن بھاگے آپ، اللہ تعالیٰ نے دروازے کھول دیے، تالے کو کھول دیا، میرے دوستو کوشش کرے انسان آگے بھاگ کر تو دیکھے کیسے اللہ تعالیٰ مدد نہ فرمائیں گے، اور میرے شیخ نے فرمایا، میرے مرشد نے فرمایا ایسے مدد فرماتے ہیں جیسے بچہ، باپ جو ہے بچے کو کھڑا کرتا ہے، بچے کو چلنا نہیں آتا، اور باپ کیا بولتا ہے، آجا بیٹا، ہاتھ پھیلاتا ہے، آجا میرا بچہ، اب بچہ چلنا تو چاہتا ہے لیکن قدم لڑکھڑاتے ہیں اس کے، باپ اس کو کہتا ہے آجا بیٹا آجا، وہ ڈرتا ہے کہ گر جاؤں گا میں، پھر باپ کی محبت، اس کے محبت اور اس کی آغوش کو دیکھ کر بچہ آگے قدم بڑھاتا ہے، قدم ڈگمگاتے ہیں لڑکھڑاتے ہیں، ڈگمگاتا ہے لڑکھڑاتا، ایک جو قدم اٹھاتا ہے کہ گرنے لگتا ہے، تو بتائیے کیا باپ اس کو گرنے دیتا ہے، آگے بڑھ کر اٹھا نہیں لیتا، تو باپ کو شفقت کرنا کس نے سکھایا، ربا نے، ابا کو شفقت کس نے سکھائی، ربا نے، بس ربا بھی اپنے بندے کو حکم ہے کہ آ میرے بندے میری طرف آ جا، کہاں تو غیر کی طرف جاتا ہے ہم کو چھوڑ کر، آ جا ہماری آنکھوں سے رحمت اور محبت میں آ جا، تو بندہ اللہ تعالی کے حکم پر اور اللہ تعالی کی اس قانون پر عمل کرتے ہوئے آگے جب بڑھتا ہے تو گرنے سے پہلے اللہ تعالی اسے اٹھا لیتے ہیں، گرنے نہیں دیتے، اگر بر بنا بشریعت مان لو گناہ میں ملوث بھی ہو جائے گا، گناہ بھی کرے گا، اللہ تعالی توفیق توبہ دیں گے، اسے رونے کی توفیق دیں گے، معافی مانگنے کی توفیق دیں گے، اور کبھی کبھی فیصلہ اس لیے دیتے ہیں تاکہ اپنے اوپر ناز نہ کرے کہ میں بڑا عبادت گزار ہوں اور میں بہت نیک ہوں، اس لیے کبھی کبھی فیصلہ خود بھی دیتے ہیں وہ، تاکہ یہ زیادہ اپنے اوپر ناز نہ کرے، میں بہت بڑا عبادت گزار ہوں، سامنے بیٹھو نا، کیونکہ جب انسان عبادت کرتا ہے ادھر آ جاؤ اور آگے آ جاؤ، یہ جگہ خالی ہے ادھر بیٹھ جاؤ. ذرا ذکر تلاوت جماعت کی نماز تو پھر اپنے کو نیک سمجھنے لگتا ہے. تو کبھی کبھی دھکا مار کے گرا بھی دیتے ہیں وہ تاکہ اپنے کو زیادہ نیک نہ سمجھیں، لیکن خود دھکا نہ لگائے، جان کی بازی لگائے فرما برداری میں. پھر ابا، جیسے ابا بچے کو گرنے نہیں دیتا، ربا بندے کو گرنے نہیں دیتا، اور اگر گرے اٹھا لیتے ہیں اور وہ یہ شیر پرتبہ آگے بڑھتا ہے، ہم نے طے کی ہیں اس طرح سے منزلیں، ہم نے طے کی ہیں اس طرح سے منزلیں، گر پڑے گر کر اٹھے اور اٹھ کر چلے. وہ منزل، منزل کی جستجو میں اور تلاش میں سرگردہ رہتا ہے اور بے چین رہتا ہے. اور آگے کو بڑھتا رہتا ہے میرے دوستوں، تلاش منزل میں، تلاش منزل میں بے چین رہتا ہے وہ. اگر گر جائے تو پھر اٹھ کر چلنا شروع کر دیتا ہے محبت پر اعتماد کرتے ہوئے. اس لیے میرے پیارے دوستو، یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کے لیے پیدا فرمائی ہے کہ ہم اس میں اپنی اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کریں. لہذا سیکھے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کرنی کیسے ہے. ایسا نہ ہو کہ ہم دھوکے میں پڑھ کر ہم دھوکے میں رہیں کہ وہ کہے نماز پڑھیں، جی ہم نے نماز پڑھ لی، ذکر کر لی، تلاوت کر لیا، کبھی کبھی تبلیغ میں سہروزہ لگا لیا، شب جمعہ میں چلے گئے مدنی مسجد، تو بس کافی ہو گیا. نہیں، کافی نہیں ہے، یہ کافی کیا چائے بھی نہیں ہے، اور چائے کیا نسوار بھی نہیں ہے، ابھی کچھ بھی نہیں ہے. یہ اخلاقی بلندی پیدا کرنے کے لیے حرام تمناؤں کا خون کرنا پڑے گا. ہوتی نہ یوں تکمیل محبت جو ہر تمنا میری پوری ہوتی. ابھی اخلاقی بلندی حاصل کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کے قرب اور ولایت کا وہ مقام حاصل کرنا ہے کہ ہمارے زبان اور ہمارا عمل، ہمارا قول، ہمارا فعل ایک ہو جائے. ہم جو کہیں وہ کریں، جو کریں وہ کہیں، یہ عالم ہو. کیونکہ ابھی ہمارا حال کیا ہے، ذرا ذرا سی بات پر ہم جماعت کی نماز چھوڑ دیتے ہیں. حسینوں سے نظر بچانے کا غم کو اٹھاتے نہیں ہیں، بس اس تکلیف کے ڈر کے مارے حسینوں کو دیکھتے ہیں. ابھی تو ہمارا یہ حال ہے، اگر ہمیں ذرا سا غصہ آ جائے ہم برداشت نہیں کرتے، تحمل نہیں کرتے. یہ کیسے اخلاق ہے؟ ابھی اخلاقی بلندی حاصل کرنی ہے ہم نے کہ ہماری زندگی کے احساس اللہ تعالیٰ پر فدا اور قربان ہو، اور ایک لمحہ ایک ساتھ اپنے مالک اور پالنے والے کو ناراض نہ کریں. ابھی ہم نے یہ مقام حاصل کرنا ہے. ادھر بیٹھو، اس طرف بیٹھو. کمال ہے جو داڑھی والے لوگ ہیں وہ دائیں بیٹھتے ہیں، جن کو سامنے بیٹھنا چاہیے، اور جو بغیر داڑھی والے ہیں وہ سامنے بیٹھ جاتے ہیں. الٹے وارفتہ یہ شوق کو الٹا نظر آتا ہے، مجنو نظر آتی ہے، لیلا نظر آتا ہے. جن کو سامنے بیٹھنا چاہیے وہ دائیں بائیں بیٹھ جاتے ہیں، اور جن کو دائیں بائیں بیٹھنا چاہیے وہ سامنے بیٹھ جاتے ہیں. تو یوسف علیہ السلام بھاگے، تو یہ سبق ہے میرے دوستو. ہم لوگ بھاگے، فکر نہ کریں کہ کیسے چھوٹے گے گناہ. ہمارا کام یہ کہ ہم جستجو کریں، جتن کریں، کوشش کریں، جان کی بازی لگائیں. اسی لیے تو مرشد کی ضرورت ہے، تاکہ اس کی صحبت میں بیٹھ کر یہ درد حاصل کریں ہم لوگ، ورنہ گناہوں میں زندگی گزار کر کیا ملے گا، کیا عالم ہوگا کہ ہماری زندگی خالق زندگی سے دور ہو. کیسی بے چین پھیکی زندگی ہے اس کی، ذرا پوچھو. اللہ تعالیٰ کا جو نافرمان ہے اس کے سر پر قرآن شریف رکھ کر پوچھو کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں تمہارے دل کا کیا حال ہے، تو وہ بتائے گا کہ میں بے چینیوں کا یہ عالم ہے، اور بے سکونیاں اور دل کی تڑپ ایسی ہے کہ میں برداشت بتا نہیں سکتا اس کو، کہ اگر میں اس دل کی بے چینی اور بے تڑپ کو سمندر میں ڈالوں تو وہ بھی گرم ہو جائے. ایسے میرا دل گرم ہے اور پریشانی ہے مجھ کو. اس لیے میرے دوستو، یہ اخلاقی بلندی کو سیکھے، صحبت کی اسی لیے ضرورت ہے، مرشد کی اسی لیے ضرورت ہے، پیر اسی لیے بنایا جاتا ہے. لیکن پیر کو دیکھے کہ پیٹو پیر نہ ہو. پیٹو پیر یعنی پیٹ کا پیر، جس کو اپنی مرغی اور بریانیوں سے مطلب ہو بس، نہ نماز نہ روزہ نہ داڑھی، بڑی بڑی مونچھیں رکھی ہوئی ہیں، شلوار ٹخنوں سے نیچے ہیں اور عورتوں سے ٹانگیں دبوا رہے. پیر اور مرشد وہ ہو جو اللہ تعالی کی رضا اور خوشی میں آگے بڑھ رہا ہو اور اپنے ساتھ والوں کو بھی چلا رہا ہو. پتا چلا خود تو بھاگ رہا ہے، اپنے دوستوں کو نہیں بھگا رہا، تو یہ درست نہیں ہے. جو اکیلا اکیلا اڑا جائے، میرے مرشد نے فرمایا اگر ایک جہاز اڑتا رہے گا، نیچے نہیں اترے گا، تو مسافر کیسے بٹھائے گا؟ لہذا اس جہاز پر بیٹھے جو زمین پر بھی اترتا ہو، تاکہ اپنے دوستوں کو بھی اڑا کر لے کر جائے، یعنی دین سکھانے کے لیے وقت دے. یہ بھی ضروری ہے. ہاں اگر مرشد تو وقت دے اور مریدی وقت نہ لے. اور شیطان دھوکہ کیسے دیتا ہے؟ حضرت کی مصروفیت ہے بڑی، بڑے مصروف ہوتے ہیں، پتہ نہیں ہم وقت خراب کریں گے. ایسا نہیں ہے میرے دوست، سیکھے. اب فجر کے بعد عصر کے بعد تو روزہ نہیں، مختصر دین کی بات سنائی جاتی ہے، اور اتوار کو عصر سے مغرب، اور اس کے علاوہ جو ملاقات کا وقت آئے سیکھے بیٹھے. دیکھیے انشاءاللہ تعالی کیسا نفع اور روحانی ترقی اور اللہ تعالی کی محبت میں اضافہ معلوم ہوتا ہے. بیٹھ کر دیکھیں، اور اگر کسی کو بیٹھنے کے باوجود نفع نہ ملے جبکہ اوروں کو نفع مل رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو مناسبت نہیں ہے، یہ پھر کہیں اور جائے، پھر کسی اور سے سیکھے. کیوں؟ اس کو مناسبت نہیں ہے. تو میرے پیارے دوستو، اللہ تعالی کی محبت یہ ہے، اس دنیا کا میں حاصل کرنا یہی مقصد ہے. اگر یہ محبت حاصل نہیں کی، ہم ویسے ہی مر گئے تو کیا ہوگا؟ پچھتانا پڑے گا، اور مرنا تو ہے ہم سب کو. کوئی ایسا نہیں ہے دنیا جس کو موت نہ آئے. ہم میں سے ہر ایک کو جانا ہے اس دنیا سے، اور عجیب ایسے جانا ہے کہ جو کچھ ہے وہ سب یہی رہ جائے گا، کوئی ہاتھ چومنے والا نہیں جائے گا، پیر دبانے والا، جوتی اٹھانے والا کوئی نہیں جائے گا. میرے دوست، گاڑی، موٹر، بنگلہ، ڈمپر، مشین، یہاں تک کہ نسوار بھی ساتھ میں نہیں جائے گا، اکیلا جائے گا، کیا بے بسی ہوگی. لیکن اگر اللہ تعالی کی رضا اور خوشی کو حاصل کر لیا، اللہ تعالی کو راضی کر لیا، تو کیا ہوگا میرے دوستو؟ جب سامنے بیٹھ جاؤ نا، اگر اللہ تعالی کی رضا اور خوشی کو حاصل کر لیا تو کیا اب قبر میں لیٹا ہے؟ حضرت مولانا مدن صاحب دام برکاتم، میرے شیخ کے صاحبزادے نے کیا فرمایا، اب قبر میں لیٹا ہے، قبر میں ہے، اس کے چاروں طرف نورانی شکل والے آ گئے. اب وہ حیران کہ یہ قبر میں کون آ گیا. پوچھا جناب آپ کون؟ کہا جناب میں آپ کی نماز ہوں. اچھا کیسے آنا ہوا؟ کہا اللہ تعالی نے بھیجا ہے کہ میرا یہ بندہ کیسے ہی حالت ہو، رات بھر بجلی نہ ہو، بارش ہو، کیسے ہی سردی ہو، گرمی ہو، لیکن فجر کی نماز جماعت سے مسجد میں پڑھتا تھا، ہر حال میں کتنے ہی گاہک ہو لیکن جماعت کی نماز نہیں چھوڑتا تھا مسجد کی. تو آج جو میرا بندہ جو دنیا کے تعلقات میں اس نے مجھ کو نہیں چھوڑ بھولا، تو آج اگر یہ اکیلا ہے، آج اس کو ضرورت ہے، تو میں اس کو کیسے چھوڑ دوں؟ ارے میاں ادھر بیٹھو نا، ادھر جگہ ہے. آج میں کیسے اس کو چھوڑ دوں جبکہ یہ دنیا کے تعلقات میں سے ہمیں نہیں بھولا؟ کہا کیسے بھیجا؟ کہا میں مجھے بھیجا ہے تمہارا دل بہلانے کے لیے. روزہ آئے گا، روزہ بھی یہی کہے گا کہ اللہ سخت گرمی تھی لیکن یہ اس نے پھر بھی روزہ رکھا، بہانے بازی نہیں کی. اور زکات ہے، حج ہے، عمرہ ہے، ذکر ہے، تلاوت، یہ جو جتنے ہیں سب اللہ تعالیٰ بھیجیں گے ان کو کہ جاؤ میرے بندے کا دل بہلاؤ. یہ اخلاقی بلندیاں سب چیزیں کام آئیں گی میرے دوستو. یہ ماں باپ کی فرما برداری، اپنی بیوی اور بچوں پر شفقت کا معاملہ کرنا، یعنی شفقت اور محبت ان کو دین سکھانا اور ان کی غلطیوں کو معاف کرنا، یہ سب کام آئے گا. تو میں جو آیت پڑھی تھی اب اس کو پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا. میرے مرشد فرماتے ہیں کہ کائنات میں سب سے پیاری ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس سے بڑھ کر کوئی پیارا نہیں ہے. اور میرے شیخ نے فرمایا، عشق میں ہے یہ امتحان کس بشر کا، بنائے ذبیحہ جو اپنے پسر کا. محبت میں امتحان ہو رہا ہے کس کا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، کہ حکم ہو رہا ہے کیا، خواب میں آ رہے ہیں کہ بناؤ. اسماعیل علیہ السلام کو دیکھا کہ ذبح کر رہا ہوں. عشق میں ہے یہ امتحان کس بشر کا، بنائے ذبیحہ جو اپنے پسر کا. پسر مانے بیٹا. پدر سے ہے اعجاز قلب و جگر کا، اور پسر سے ہے اعجاز تسلیم سر کا. آ تیرے نام پر کیا گوارا نہیں ہے، تجھ سے بڑھ کر کوئی پیارا نہیں ہے. اللہ سے بڑھ کر کون ہے پیارا، جو ساری لذت اور مزے کا پیدا کرنے والا. اور ان حسینوں کے چکر میں اور لانڈوں کے چکر میں کیا ملے گا بھائی؟ لانڈے کا عاشق کو کیا ملے گا؟ پخانے کا مقام، پخانا ملے گا، پخانا. اور لڑکیوں کے چکر میں گھومنے والے کو پیشاب ملے گا. لہذا پتہ چلا پیشاب پکانے کا عاشق کیسا خلیص اور گندا، اپنی بندگی کو کیسی گندگی میں ملوث کر رہا ہے. اور ننگی فلمیں، ننگی تصویریں کیا ملے گا بھائی؟ پاگل بن کر کیوں اپنے دل کو پریشان کرتا ہے؟ اپنی زندگی کے چین اور سکون کو برباد، حرام کاری کر کے برباد کرتا ہے. ان لڑکوں کے عشق میں گھومیں یا لڑکیوں کے، کیا ملے گا بھائی؟ اس لیے اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے، نظر کی حفاظت کا حکم دے دیا کہ مت دیکھو ورنہ پاگل بنو گے، بے چین رہو گے. اگر تم نے ان عورتوں کو دیکھا یا لڑکوں کو دیکھا، پاگل اور بے چین بنو گے، مت دیکھو ان کو ورنہ پاگل بنو گے، شہوت بھڑکے گی، پھر پیشاب پخانے کے بلوں میں گھسو گے اور اپنے ایمان کو برباد کرو گے گندگی غلاظتوں میں. اس کاموں کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہم کو. تو کائنات میں سب سے بڑی ذات اور پیاری ذات، پیاری اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اللہ تعالیٰ سب سے بڑے پیارے ہیں سارے کائنات میں. اور اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑے پیارے کون ہیں؟ ہمارے محبوب جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم. تو میرے مرشد نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سب سے بڑے پیارے نے، محمد صاحب صلی اللہ تعالی وسلم سب سے بڑے پیارے کو ایک بہت ہی پیارا وظیفہ عطا کیا ہے. پیارا وظیفہ، اور پیارے وظیفے کو جو پیار کرے گا وہ بھی اللہ کا پیارا ہو جائے گا. پیارے وظیفے کو پیار کرنے والا اللہ تعالیٰ کا پیارا ہو جائے گا. جو اللہ تعالیٰ کا پیارا ہوگا وہ مخلوق کی آنکھ کا تارا نہ ہوگا. جو اللہ تعالیٰ کا پیارا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کا پیار مخلوق کے دل میں نہ ڈالیں گے، عزت نہ ملے گی اس کو. کیا عزت ملے گی اس کو؟ جو رب العزت پر فدا ہوگا عزتیں اسی کو ملیں گی میرے دوست. باقی ہم تو سمجھتے ہیں کہ کلف والے کپڑے اکڑ کر، مونچھیں بڑی بڑی رکھ کر، اور جیتے گا بھائی جیتے گا، مٹکے والا جیتے گا، نعرے بازیوں سے عزت ملے گی. ان چیزوں میں عزت تھوڑی ہے. اب وہ کیا وظیفہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، قر قل، آپ کہتے رہیے. کیونکہ امر ہے نا، اور امر بنتا ہے مضارے سے، اور مضارے میں دونوں زمانہ ہوتا ہے، حال اور استقبال، موجودہ زمانہ اور آئندہ زمانہ بھی. یعنی آپ کہتے رہیے کیا؟ رب اغفر، اے ربا. کیا مزہ ہے دیکھیے، ربا سے مانگ رہے ہیں، ربا سے، ابا کے نام سے کیسا مزہ آتا ہے. میرے شیخ اور مرشد فرماتے ہیں کہ میرے مرشد حضرت شاہ صاحب پھول پوری رحمت اللہ علیہ جب اپنے ماں باپ کا نام لیتے تھے آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے. لیکن یہ کب ہوگا میرے دوستو؟ اولاد پر شفقت بھی کریں. ہم جو یہ سمجھتے ہیں اولاد کو ڈنڈے مار کر ہم انسان بنا دیں گے، اس سے انسان نہیں بنتی ہے. پیار محبت کا معاملہ رکھے، شفقت کا، ان کی نگرانی بھی کرے، دیکھے بھی کہ اولاد کہاں جا رہی ہے. پتہ چلا ڈنڈے مار کر گھر سے نکال دیا، اب وہ ڈبو کھیل رہے اور ویڈیو گیم، فلمیں، چرس پی رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے لانڈے. یہ جو چوریاں کرتے ہیں یہ کس کیا ہوتے ہیں؟ یہ بڑے لوگ ہوتے ہیں کیا؟ یہ سب 15-15 سال 14-14 سال کے لڑکے ہیں. لہذا اگر نہ آئے تو دیکھ لو، ہڑتال کرا کر دیکھ لو، پھر اس کے بعد ٹائر جلانے والے کون ہوں گے؟ سارے چھوٹے چھوٹے لڑکے. محبت اور شفقت کا معاملہ کریں، ڈنڈے مارنے سے کچھ نہیں ہوتا. اس لیے میرے دوستو، محبت اولاد کے ساتھ. اور اللہ تعالی نے رب فرمایا، رب کہ رب ہے کیا نہیں، تربیت کرنے والا. تم ماں کی محبت پر ناز کرتے ہو کہ میری ماں نے مجھے پالا ہے، 9 مہینے پیٹ میں رکھا ہے، آ تکلیفیں اٹھائی ہیں، اپنا خون پلایا ہے. تو ماں کو ممتا کس نے سکھائی ہے؟ ربا نے سکھائی ہے نا، تربیت تو وہ فرماتا ہے. ماں کیا کھلا سکتی ہے بچے کو؟ جس ماں کے پیٹ میں بچہ ہے وہ اپنے بچے کو کچھ کھلا سکتی ہے؟ کون کھلاتا ہے؟ کون غذا دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے، وہی ہمارا ربا ہے، پرورش کر رہا ہے. ماں کو ایسی پرورش ہو رہی ہے، ماں کو خبر ہی نہیں ہے. دیکھ لو، جب کسی ڈمپر کی باڈی بنتی ہے تو کیسے شور مچتا ہے، ویلڈنگ ہو رہی ہے، ڈنڈے مارے جا رہے ہیں، لوہے کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، کیسا ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کو دیکھو کیسی تربیت کی، کہ سر بنایا گول، گول سر بنایا، کہاں، کون سے لوہے میں، کون سی آگ میں ڈالا، کون سے کھانچے میں ڈالا، کون سی چوٹیں لگی، ناک دیکھو کیسی بنائی ہے، دونوں سوراخ کیسے بنایا، اللہ اکبر، آنکھیں کیسی فٹنگ کی ہے، پھر کان بنائے ہیں اور کان کے اندر دیکھو کیسا عجیب ڈیزائن بنایا ہے، پھر ہونٹ، دانت، اندر منہ، چہرہ، ہاتھوں کی انگلیاں، کون سے ڈنڈے مارے ہیں بھائی. اور عجیب عالم یہ ہے کہ جس ماں کے پیٹ میں بچہ بنتا ہے، ماں کو خبر نہیں ہے کب آنکھیں لگ رہی ہیں، کنکاو لگ رہے ہیں، کب ناک، کب ہونٹ بن رہے ہیں، کب ہاتھ پاؤں بن رہے ہیں، ماں کو بھی خبر نہیں ہے. اور پھر بار بار سیتا ناپ کر دیکھتا ہے، کاریگر مزدور، کہ 1 انچ یا 1 سوت بڑا نہ ہو جائے، فیتا ناپتا ہے. لیکن واہ مولا واہ، آپ ایسا بناتے کوئی فیتا ہی نہیں ہے وہاں پہ، اور سوت پر فرق نہیں ہوتا، دونوں ہاتھ کیسے برابر ہوتے ہیں، اللہ اکبر. کانوں کو دیکھو کیسا برابر ہے، آنکھیں کیسی برابر ہیں، ناک کے سوراخ کیسے برابر ہیں. ٹھیک، یہی تو باری ہے، اسی کے نام تو باری ہے، عبد الباری کہتے ہیں نا، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے، باری یعنی ٹھیک ٹھیک بنانے والا. کہ ناک کیسی بنائی ہے، دونوں سوراخ برابر. بتاؤ اگر اندھیر نگری چوپٹ راج ہوتا، ایک سوراخ چھوٹا، ایک سوراخ کبوتر کے گھونسلے جتنا ہوتا، اب کبوتر اس کے اندر گھس جاتا، کہ میں بارش ہو رہی ہے ذرا ٹھکانا بنا لوں، اب سب ناک پکڑ کر کبوتروں کو نکالنے ہوتے. کیسا بنایا میرے دوستو، پھر پسلیاں لگائی، اللہ اکبر، کیسی پسلیاں، اوپر نیچے، اچھا کونی میں خم دے دیا، اب کہ کیوں کھانا کھانا ہے، لوگ کھانا کھاؤ، ایسے کر کے ایسا بنایا کہ ایسا اگر ایسا ہوتا تو یوں مشکل ہو جاتا، یہاں نہیں رکھا کہ یہیں چلا جاتا، کیونکہ منہ یہاں لگائے نا، تو ایسا بنایا کہ دیکھو سیدھا منہ میں جا رہا ہے. واہ مولا کیسا عجیب آپ نے بنایا. اسی لیے میرے مرشد ایک واقعہ بھی سنایا، اچھا پھر ہاتھ میں خم رکھ دیا، اگر اس ہاتھ میں خم نہ ہوتا کھانا کھا سکتے تھے؟ اگر ہاتھ مڑتا نہیں کیسے کھانا کھاتے؟ اس لیے میرے شیخ نے اس پر ایک واقعہ سنایا، فرمایا کہ دیکھو بڈھوں کو، بڈھوں سے بھی کچھ کام کی باتیں مل جاتی ہیں، اور خصوصاً بڈھا جو نیک ہو، جس کی جوانی نیکی میں گزری ہو اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں گزری ہو، اس سے بڑے کام کی باتیں ملیں گی. ہاں جس نے جوانی حلل اور گپ شپ اور غلط حرکتوں میں گزاری ہو، پھر بڑھاپا روئے گا. دادا بڑھاپے سے کچھ کام کی، دھوپ چھاؤں کی باتیں مل جاتی ہے. ایک شادی تھی، شادی میں انہوں نے شرط لگائی کہ تم بارات لے کر آنا، لیکن کوئی بڈھا نہ آئے، صرف جوان آئے. تاکہ ہم ڈانس کریں گے اور اترن کریں گے، پھر وردہ کائی بھی ہوگا اور ہم لوگ ذرا گپ شپ لگائیں گے، موج مستیاں کریں گے، بڈھے ہمارے رنگ میں بھنگ ڈالیں گے۔ تو ایک بڈھا جو تھا اس نے کہا مجھے لے چلو، مجھے جنگل میں بٹھا دینا، لے کر نہ جانا، میں تمہاری مستیوں میں خلل نہیں ڈالوں گا لیکن میں تمہارے کام آؤں گا۔ سمجھایا، انہوں نے مان لیا، بڈھے کو لے چلے۔ اب جب کھانے کا وقت آیا تو انہوں نے کیا کیا، کھانا میزبانوں نے ہاتھ کو باندھ دیا، ایسے لکڑی لگا کر یہاں باندھ دیا کہ آپ کھانا کھاؤ۔ اب کھانا کیسے کھائے گا، اب جس کا ہاتھ ایسے بندھا ہو وہ تو ہاتھ موڑنا پڑتا ہے، کھانا کیسے کھائے گا؟ اب یاد آئے کہ ایک بڈھا جنگل میں چھوڑ کر آئے ہیں، چلو اس کے پاس۔ ایک جلدی سے بھاگ کر گیا اور بڈھے سے پوچھا، بھائی یہ تو ہمیں پھنسا دیا، اب ہم کھانا کیسے کھائیں، ہاتھ ہمارا باندھ دیا۔ بڈھے نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ بال دھوپ پہ میں نے ایسے ہی نہیں سفید کیے۔ اس لیے بعض مرتبہ اولاد باپ کو سمجھتی ہے بیوقوف ہے، یہ دنیا کو کیا جانے، یہ کیا سمجھتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ بڈھے باپ کو کیا پتا، زمانہ الگ بدل گیا، کمپیوٹرائز دور آ گیا، اب اس کو کیا پتا کہ آج کل دور کہاں جا رہا ہے۔ تو یہ حماقت ہے میرے دوستو، بڈھے کا تجربہ بڑی چیز ہوتی ہے، اس لیے اپنے بڑوں کا ادب کرنا یہ سعادت کی بات ہے، بڑوں کا ادب کرنا یہ سعادت کی بات ہے۔ جیسے ماں باپ ہیں، استاد ہیں، ساری زندگی ادب کریں، شیخ ہے، علماء ہیں، بڑی سعادت کی بات ہے ان کا ادب کرنا۔ اب وہ اس بڈھے نے کہا کہ یہ تو بہت آسان ہے، پوچھا ہے وہ کیسے، کہا ہر دو آدمی آمنے سامنے بیٹھ جائیں۔ میاں لطیفہ سنو نا، ابھی نیند اڑ جائے گی۔ کیونکہ آپ سوتے رہیں گے تو پھر کھوتے رہیں گے، اور جو نہیں سوئے گا وہی تو پائے گا نا، کھوئے گا نہیں وہ۔ اب وہ بڈھے نے سمجھایا کہ ہر آدمی آمنے سامنے بیٹھو، اور یہ والا اس کو کھلائے اور وہ والا اس کو کھلائے، جیسے یوں نوالے لیا اس کو کھلا دیا اور وہ نوالے لے اس کو کھلا دے۔ تو دیکھو نا، ترکیب سکھا دی نا۔ تو اللہ تعالیٰ کا کیسا احسان کہ ہمارا جوڑ بنا دیا ادھر، اب ہاتھ موڑ رہا ہے، اب ایسے کھا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا اللہ تعالیٰ کی شان! اور ماں کے پیٹ میں بنایا، ماں کو خبر ہی نہیں ہے ہڈیاں کیسی بن رہی ہیں، کیسی ہڈیاں اور انگلیاں برابر سرابر، پھر کیا ایک ایک چیز سر سے لے کر پاؤں تک، اور ماں کو پتا ہی نہیں ہے کہ کب کیا چیز بنی، نہ ڈاکٹر کو پتا، نہ ماں باپ کو پتا، کسی کو پتا نہیں کہ کب کیا بن رہا ہے، اور پھر ڈیزائن کیسا، ایک ایک چیز کیسی ناتول، کوئی انچی ٹیپ نہیں، کوئی فیتا نہیں، سود برابر فرق نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہمارا رب۔ تو اس لیے رب نازل کیا، میرے مرشد نے فرمایا رب اس لیے نازل کیا تاکہ مانگنے میں محبت کا مزہ بھی ملے۔ کس سے مانگ رہے ہیں؟ جیسے کوئی کا انسان ہے، اب اس کو کسی چیز کی ضرورت ہے، اب وہ سب اپنے خاندان کے بڑے ہیں، رشتے دار ہیں، سب کے پاس جا رہے ہیں، کہہ رہے بھائی مجھے فلاں چیز چاہیے، وہ کہتا ہے ہمارے پاس نہیں، وہ کہتا ہے ہمارے پاس نہیں ہے۔ پھر ایک رشتے دار نے بتایا، کہہ رہے بھائی تو جو چیز مانگ رہا ہے وہ تو تیرے ابا کے پاس موجود ہے، اس سے مانگ جا کے۔ کہتا اچھا میرے ابا کے پاس ہے، اوہو مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا۔ اب وہ جا کر باپ سے کیسے اعتماد سے کہتا ہے، او میرے پیارے ابا، کدھر ہے تیرا ڈبا، او میرے پیارے ابا، کہاں ہے تیرا ڈبا، اور جلدی سے مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے، اب میں سب سے مانگ رہا ہوں، کسی کے پاس نہیں، تیرے پاس ہے، جلدی دے۔ تو باپ سے مانگتے ہوئے محبت کی وجہ سے، باپ سے مانگتے ہوئے محبت کی وجہ سے شرماتا نہیں ہے۔ بس یہی سکھائے، کہو رب، رب اغفر، تم ربا سے مغفرت مانگو۔ کیوں؟ اور ہم ربا معاف، مغفرت جلدی اس لیے بھی دے گا کیونکہ تربیت کرنے والے کو، پالنے والے کو اپنی پالی ہوئی چیز سے محبت ہوتی ہے۔ جیسے انسان ایک بکری پال لے، ایک مرغی پال لے، کیسا اس کی خیال رکھتا ہے، کیسا غذا کا خیال، اس کے دانے کا خیال۔ لہذا گاؤں دیہاتوں میں جائیے، کھیتی باڑی لگاتے کرتے ہیں تو اپنے جانوروں کے لیے چارہ بھی اگاتے ہیں. کیوں؟ تاکہ میری جو جانور ہے, میرا پالتو جانور, اس کو غذا کی کمی نہ آئے. کیسی محبت ہے کہ انسان اس کے لیے محنت کر رہا ہے. تو جب انسان ایک بکری, ایک جانور, ایک گائے بھینس پالتا ہے, اس کے کھانے پینے کی فکر کرتا ہے, تو جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا, کیا وہ ہمارے کھانے کی فکر نہ کرتا ہوگا؟ تو کیا سکھایا؟ رب کہو, رب, رب اغفر, مغفرت دے دیجئے. اے ربا, اے ربا, دے مغفرت کا ڈبا, مغفرت دے دیجئے. لیکن مغفرت کے معنی کیا ہیں؟ ہم دعا تو مانتے ہیں, یا اللہ ہمیں بخش دیجئے, مغفرت دے دیجئے, کیونکہ آپ غفار ہیں. اب مغفرت کے معنی کیا ہیں؟ یہ سیکھنے کی ضرورت ہے. مغفرت کے معنی ہیں, مغفرت کی کیا معنی؟ میرے شیخ اور مرشد نے فرمایا کہ علامہ علوسی السید محمود بغدادی رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر روح المعانی میں فرماتے ہیں کہ مغفرت کی کیا معنی؟ مغفرت کے معنی ہیں بستر القبیح و اظہار الجمیل, یعنی ہمارے گناہ کی باتوں کو چھپا دیجئے اور نیکی کی باتوں کو ظاہر فرما دیجئے. گناہ کی باتوں کو چھپا دیجئے اور نیکی کی باتوں کو ظاہر فرما دیجئے. جیسے انسان, ایک آدمی داڑھی منڈاتا ہے, داڑھی کا منڈانا حرام ہے, اور ایک مٹھی سے کم کرنا یہ بھی حرام ہے. چاہے تھوڑی تھوڑی سی ادھر رکھ لے, ادھر کھینچ لے, بادے لوگ لکیر کھینچتے ہیں ہاکی کی طرح سے, یہ بھی گناہ ہے, حرام ہے. لیکن جب یہ بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے, روتا ہے, گڑگڑاتا ہے, ہمت اختیار کر کے داڑھی رکھ لیتا ہے, اب کیا ہوا؟ وہ جو داڑھی منڈانا تھا وہ غائب ہو گیا, اب نظر ہی نہیں آتا. اور بعضوں کی داڑھی تو ایسی لگتی ہے کہ جیسے کبھی کاٹی نہیں ہے. داڑھی رکھتے ہیں جب, رکھنے کے بعد تو بعضوں کی تو داڑھی ایسی ہے, اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں کہ جیسے کبھی کاٹی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جب مغفرت, اب اس نے داڑھی رکھ لی, بس اس کو مغفرت ملے گی. کیا وہ گناہ چھپ گیا جو داڑھی منڈا کر گناہ مخلوق کو دکھا رہا ہے, یا ایک مٹھی سے داڑھی کم رکھ کر مخلوق کو جو گناہ دکھا رہا ہے, بس اس کو اللہ تعالیٰ نے مغفرت کی برکت سے داڑھی عطا فرما دی, اب وہ چھپ گیا. اب لوگ کیا ہے, دعا کرا رہے ہیں, بیوی بھی دعا کرا رہی ہے. ایک صاحب کو سے اس کی بیوی نے کہا کہ میاں جی میرے لیے دعا کرنا. وہ حیران ہو گیا کہ بھائی تم مجھ سے دعا کے لیے کہہ رہی ہے؟ اتنے برسوں سے میں تیرا میاں ہوں, تیرا شوہر ہوں, لیکن آج تک تو نے مجھے داڑھی دعا کے لیے نہیں کہا, آج تو دعا کے لیے کہہ رہا ہے, تو کہہ رہی ہے. تو اس نے کہا, بات یہ ہے کہ جب تم نے داڑھی نہیں رکھی تھی, اب تم نے داڑھی نہیں رکھی تھی تو تم مثل اہلیہ کے تھے, اور اب داڑھی رکھ لی ہے تو اب تم اہل ہو گئے ہو, دعا کرنے کے اہل ہو گئے ہو. ایک صاحب تھے, میرے شیخ نے سنایا, ایک مولوی صاحب گئے اپنے مسٹر دوست کے یہاں. اس نے کہا, یار مولوی صاحب کبھی ہمارے یہاں بھی آ جایا کرو. انہوں نے کہا, اچھا بھائی چلتے ہیں. اب وہ گئے تو اپنے بچے کو لے کر آئے کہ اس پر دم کر دو. اب بچے نے جو مولوی صاحب کو دیکھا تو چیخ مار کر ابا سے لپٹ گیا. تو وہ مسٹر دوست نے مولوی صاحب کو کہا کہ میں داڑھی اسی لیے نہیں رکھتا کہ بچے ہی ڈرتے ہیں. تو مولوی صاحب نے کہا کہ بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ بچہ اما اور ابا کے درمیان میں سوتا ہے, اور پھر رات کو ہاتھ بھی پھیر پھیر کر دیکھتا رہتا ہے. بچوں کی عادت ہے, دیکھتے رہتے ہیں ماں کو. یہ کیا ان صاحب کو مراقبے میں چلے گئے بہت. یہ لطیفہ غور سے سنو, نہیں لوڑ جائے گی. تو اب وہ بچہ جو ہے رات کو جب سوتا ہے تو ماں باپ کو ہاتھ بھی مارتا رہتا ہے. لہذا ماں باپ نیند میں اگر ماں باپ نہ ملے تو رونا شروع کر دیتا ہے, اور ہاتھ لگ جائے تو تسلی رہتی اسے کہ میرا ابا میری اماں موجود ہے. تو مولوی صاحب نے کہا کہ بچہ جو ہے وہ ہاتھ پھیرتا ہے. اب تمہارے ہاتھ گال پر ہاتھ پھیرا وہ بھی چکنا, اور ماں کے گال پر ہاتھ پھیرا وہ بھی چکنا, تو وہ سمجھتا تھا میری دو اماں ہیں. تو آج جب اس نے ابا کو دیکھا تو اما سے تو بچے ڈرتے نہیں ہیں. اما کو کیا کہتے ہیں؟ او اما چما روٹی دے. اور ابا کو اگر بولے ابا چبا تو ابا کچا نہ چبا جائے گا. بس اس مسٹر دوست نے کہا بات سمجھ میں آ گئی میرے, بس اب میں بھی ابا بنوں گا, اما نہیں بنوں گا. اور ابا کیسے فرق ہے, اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کی شکل میں فرق دیا ہے, مرد اور عورت کی شکل میں فرق دیا ہے, اور مردوں کو چاہیے عورتوں کی شکل نہ بنائے, کیونکہ لعنت آئی ہے جو مرد عورتوں کی نقل کرے اور جو عورتیں مردوں کی نقل کرے. یہ اللہ تعالیٰ نے داڑھی رکھی ہے اس کے لیے, مچھوں سے ڈرانے کا نہیں ہے, کیونکہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا اس کا حکم ہے کہ مونچھوں کو باریک کرو, مونچھے مت رکھو, البتہ داڑھی کو رکھو. تو مغفرت ہو گئی نا, مغفرت کی کیا مانے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کو ظاہر فرما دے اور گناہ کو چھپا دے, کہ بندہ دیکھو اب تعریف کرتا ہے کہ ماشاءاللہ آپ کتنے نیک, آپ فلاں فلاں, تب وہ کہتا ہے اللہ تیرا کیسا شکر ہے, میں جو اتنا نالائق ہوں میری نالائکی کو آپ نے چھپا لیا, ورنہ اگر میری نالائکی ظاہر ہو جائے آج کو جوتے مارنا پسند نہ کرے. ہم جو تنہائیوں کے اندر نالائکیاں اور بدماشیاں کرتے ہیں اور گندگیاں ہیں, اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ چھپا لیتے ہیں وہ ہمارے گناہوں کو, ورنہ مخلوق تھوکے گی. کیا سکھایا یہ دعا, رب اغفر, یہ اللہ تعالیٰ کا پیار دلانے والی دعا ہے, پیار دلانے والی دعا ہے. رب اغفر, اے ربا ہم کو بخش دیجئے, اور آگے کیا سکھایا, ورحم, اور ہم پر رحم بھی کیجئے, بخشیے بھی اور رحمت بھی دیجئے. اب رحمت کی کیا مانے, رحمت کی چار تفسیر حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ شفیع صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمائی, چار تفسیر, دو دنیا میں دو آخرت میں. رحمت کی تفسیر دو دنیا میں ملیں گی اور دو آخرت میں ملیں گی. دنیا میں کیا ہے, جب انسان گناہ کرتا ہے میرے دوستو تو گناہ کی وجہ سے دنیا میں دو عذاب اس کو ملتے ہیں, دنیا میں دو عذاب ملتے ہیں. ایک عذاب تو یہ ہے, ایک عذاب تو یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے عبادت کی توفیق کو چھین لیتا ہے, یہ دنیا میں عذاب ملتا ہے اس کو کہ عبادت کی توفیق چھین لیتا ہے, مسجد آنا چاہے آنے نہیں دیتے, گناہ کی نحوست اس کو نیک کام سے روک لیتی ہے, نماز نہ پڑھنا, روزہ نہ رکھنا, زکات نہ دینا, حج نہ کرنا, مال ہے پھر بھی حج نہیں کرتے, مسجد مدرسہ دین کی ضرورتوں پر مال خرچ نہ کرنا, یہ عذاب ہے. یہ جو ہم سمجھ رہے ہیں ہم نے پیسہ بچا لیا, ارے یہ پیسہ کیا بچانا ہے, مریں گے کیا پیسہ لے کر جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے جو مال خرچ کرنے پر برکت رکھی ہے, جو برکت رکھی ہے اور جو اور جو بلاؤں کو دور فرماتے ہیں مال خرچ کرنے کی وجہ سے, یہ محروم رہتا ہے. اس کا پیسہ لگتا ہے تو کس کام میں, شادی میں, فائرنگوں میں, رشوتوں میں, حرام کاریوں میں, سود ادا کرنے میں لگتا ہے, سارا پیسہ ان چیزوں میں برباد ہو جاتا ہے, بلاؤں مصیبتوں میں. اس لیے حرام کام نہ کرے, یہ نہ سمجھے کہ حرام کام کما کر ہم زیادہ کما لیں گے. میرے مرشد نے فرمایا تم حرام کا ایک لاکھ کماؤ گے تو ایک لاکھ کا دو لاکھ ہسپتالوں میں نکل جائے گا, ایک کا دو لاکھ ہسپتالوں میں نکل جائے گا, اور حلال کماؤ تو اللہ تعالیٰ اس چٹی روٹی میں لذت اور مزہ رکھیں گے. کیسا ایک واقعہ سن لو, ایک بزرگ تھے ہندوستان کے اندر, ہندوستان کے شہر دیوبند میں رہتے تھے وہ, اور گھاس کھودتے تھے وہ بزرگ, گھاس کی کھدائی, اور ان کی گھاس خریدنے کے لیے لوگ لائن لگا کر کھڑے ہوتے تھے, اور وہ جو گھاس ہوتی تھی وہ چھ پیسے میں بیچتے تھے, چھ پیسے اس زمانے میں, دو پیسہ کیا کرتے تھے, دو پیسہ اپنے بیوی بچوں کی ضرورت پر خرچ کرتے تھے, اور دو پیسہ ان کی ایک بیوہ پھوپھی تھی اس کو دیتے تھے, ایک بیوہ کو, اور دو پیسہ وہ بچت کرتے تھے, اور پھر جب ہفتے کے 14 پیسے جمع ہو جاتے تو مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ, ماں رشید احمد صاحب گنگوئی رحمت اللہ علیہ, مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ, اور اللہ والے جو وہاں تھے ان کی دعوت کرتے تھے, وہ کیا گڑ خرید کر اور میٹھے چاول گڑ والے چاول جس کے بارے میں کہا جاتا ہے پیر سائی آندا تے میٹھے چاول کھاندا، یعنی پیر سائی آئے گا تو گڑ والے میٹھے چاول کھائے گا اور مرغیاں کھائے گا اور توندے بڑی کرے گا. اب وہ 14 پیسے جمع کر کر ہفتے کے جمعے کے دن صبح صبح ان اللہ والوں کی دعوت کرتے تھے. اچھا یہ جو بزرگ تھے ان کی دعوت کا باش شوق سے انتظار کرتے تھے. تو ایک دن حضرت مولانا گنگوئی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت ایک بات سمجھ نہیں آتی، آپ کے گھر میں کھانے کی کمی تھوڑی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی دیا ہے، لیکن آپ اس دعوت کا ایسا انتظار کیوں کرتے، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. تو حضرت نے کیا فرمایا، فرمایا بات یہ کہ یہ جو بزرگ ہیں گھاس والے جو بزرگ ہیں یہ حلال کمائی سے پیسے کماتے ہیں، تو جو یہ حلال کمائی سے کھانا کھلاتے ہیں تو ان کے کھانے میں اتنے انوارات ہوتے ہیں کہ وہ ان انوارات سے ایک ہفتے تک ہم بالکل مست رہتے ہیں اور عبادت میں ایسی دل لگتا ہے، ایسی لذت ملتی ہے، ایسا مزہ ملتا ہے، قرآن مجید پڑھنے کا مزہ، پڑھنے کا مزہ، ذکر کا مزہ، تلاوت کا مزہ، تہجد کا مزہ، ایک الگ مزہ ملتا ہے ہمیں. اب یہی بزرگ، اب سنیے جو واقعہ سنانے لگا ہوں اس حلال کمائی کا اللہ تعالیٰ کیا انعام عطا فرماتے ہیں. ایک مرتبہ لائن لگی ہوئی تھی گھاس کے لیے، ایک انسپیکٹر تھا تھانے دار، اس نے اپنے سپاہی کو بھیجا جاؤ میرے گھوڑے کے لیے گھاس لے کر آؤ. پہلے زمانے میں سپاہیوں کے پاس گھوڑے ہوتے تھے، جیسے آج کل 2D کرولا نئی نئی لیٹسٹ ماڈل کی گاڑیاں دی ہوئی ہیں پولیس والوں کو، ویسے پہلے گھوڑے شاندار ہوتے تھے اور حرکتیں شاید سب ایک جیسی کرتے ہوں. اب وہ سنو، وہ سپاہی کو بھیجا اور اس کو کہا جاؤ گھاس لے آؤ میرے گھوڑے کے لیے. اب وہ سپاہی آیا تو دیکھا لائن لگی ہے، پوچھا یہ لائن کیسی ہے بھائی، کیا بجلی کا بل ادا کرنے کی لائن ہے؟ تو اس نے بتایا کہ نہیں گھاس خریدنے کے لیے. اتنے میں وہ بزرگ آئے اپنا گھاس کا گٹھڑ لے کر رکھا. اب یہ پولیس والا سپاہی جو تھا اس نے لائن توڑ کر آگے بڑھا اور ساری گھاس اٹھا کر لے گیا. ان بزرگ نے کہا بھائی پیسے دو، انہوں نے کہا چل ہٹ، پیسے کس بات کے. اب وہ لے کر چلا، چلا گیا، وہ خاموش ہو گئے، ایک آہ نکلی اور خاموش. ہم بتاتے کسے اپنی مجبوریاں، رہ گئے جانب آسمان دیکھ کر. ہم بتاتے کسے اپنی مجبوریاں، رہ گئے جانب آسمان دیکھ کر. لہذا ان بزرگ نے خاموش ہو گئے. اب وہ اللہ کی شان دیکھیے، وہ گھاس لے جا کر گھوڑے کے سامنے ڈالی. اب گھوڑا بھوکا شدید، رات بھر کا بھوکا، لیکن گھاس کو منہ ہی نہیں لگا رہا. تھانے دار نے پوچھا، تھانے دار آیا، اس نے چمکارا، پیار کیا، ڈنڈا لگایا، لیکن گھوڑا گھاس ہی نہیں کھا رہا. اب تھانے دار پریشان کی، یہ کیا چکر، اتنا شدید بھوکا اور گھاس نہیں کھاتا. تب اس نے کہا، وہ پوچھا سپاہی سے کہاں سے لائے گھاس، تو اس نے بتایا کہ ایک جگہ لائن لگی تھی تو میں وہاں سے اٹھا لایا. اس نے کہا تو عجیب بیوقوف ہے، پیسہ نہیں دیا تھا، بس غلطی ہو گئی. اب تھانے دار نے کہا کہ یہ شخص معلوم ہوتا ہے جس کی تو گھاس لے کر آیا ہے، یہ کوئی اللہ والا معلوم ہوتا ہے. اب وہ گیا، تھانے دار نے کہا میں خود چلتا ہوں. وہ گیا، پوچھا کہاں ہے، کہا فلاں جگہ، لے گیا. وہ بزرگ وہیں بیٹھے ہوئے تھے، جا کر ہاتھ جوڑے، معافی مانگی، کہا حضور معاف کر دیجئے، یہ لیجئے آپ کے 6 پیسے، 10 پیسے دیجئے، یہ لیجئے 10 پیسے. انہوں نے کہا نہیں، مجھے 10 پیسے نہیں، مجھے اپنے میری حلال کے 6 پیسے چاہیے بس، جو میں لیتا ہوں. اب وہ 6 پیسے لیے، کہا حضور گھوڑا گھاس نہیں کھا رہا. کہا اچھا لاؤ پیسہ دو، میں ابھی کہتا ہوں. اب وہ گھاس کے پیسے لیے، 6 پیسے جیب میں رکھے اور چلے. کہا چلو گھوڑے کے پاس لے چلو. گھوڑے کے پاس آئے، اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، اس کے کان میں کہا بیٹا پیسے مل گئے، گھاس کھا لے. میرے مرشد نے واقعہ سنایا، فرمایا کہ اس کے جرے تو کس نہ بسائے، جو اللہ کے لیے اپنی جان کو جلاتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کے لیے کیسے انتظامات کرتا ہے. گھوڑا گھاس کو منہ نہیں لگا رہا. اب اس نے جب سنا، بس گھوڑے نے فوراً گھاس کھانا شروع کر دی. فرمایا رزق حلال کی برکت ہے یہ، اس سے حلال کی چٹنی روٹی حرام کی بریانی سے اچھی ہے میرے دوستوں. حلال جو کھائے گا نتیجہ یہ ہوگا کہ نیک اعمال کے جذبات پیدا ہوں گے، نیک اعمال کی توفیق ملے گی، اور پھر اس سے جو اولاد پیدا ہوگی وہ اولاد بھی نیک نکلے گی، مزید نیک اعمال کی گناہ سے بچنے کی توفیق ہوگی، اور حرام کھائے گا تو حرام کام میں مبتلا رہے گا. مال کمانا کوئی کمال کی چیز نہیں ہے میرے دوست کہ ہم بس مکانات اور کوٹھیاں بنا لیں بڑے بڑے اور شاندار ٹائل پر لگا لیں. حلال طریقے سے جائز ہے کر لے، لیکن میرے دوستو اگر حرام کی ایک پیسہ کمایا تو یہ حرام کا ایک پیسہ دسیوں پیسوں کو کھا جائے گا. یہی وجہ ہے مال کی کمی تھوڑی ہے، سکون نہیں ہے، برباد ہے، چھ بے چینیاں ہیں. اور اس زمانے کے اندر بھی ایسے لوگ ہیں جو حلال کا کماتے تھوڑا ہے لیکن ماشاءاللہ ایسی خوشحالی ان کے گھر میں دیکھتے ہیں کہ بس کوئی ان کی شکوہ شکایت نہیں ہے، ورنہ لاکھوں روپے کمانے والے بھی روتے نظر آتے ہیں. لاکھوں روپیہ کما رہے ہیں لیکن روتے نظر آتے ہیں کہ جی پورا نہیں ہوتا. یہ پورا مال کی کثرت سے پورا نہیں ہوتا، بلکہ مال میں ایک چیز ہے اس کا نام ہے برکت، اور یہ برکت یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے، اس لیے اس برکت کو حاصل کرنے کی فکر کرے. اور وہ برکت کیسے ملے گی؟ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے. تو میرے دوستو گناہ کی نحوست یہ ہے، گناہ کی نحوست کہ عبادت کی توفیق چھن جاتی ہے، کہ اذان کی آواز آ رہی ہے لیکن مسجد نہیں جا رہا، جمعے کا دن بھی آیا بس کیا منہ اٹھا کے چل پڑے اللہ اوپر کہہ کے نہ کچھ، بس کوئی توفیق نہیں کہ انسان ہے ذرا غسل کر لے کہ سنت ادا کرے، جلدی مسجد میں جانا، خوشبو لگانا، پیدل جانا، یہ سب اس پہ اجر ہے. خطبے کو غور سے سننا، لمب کام نہ کرنا، تو ایک ایک قدم پر ایک سال کے نفلی روزے، ایک سال کی نفلی نمازوں کا ثواب ملتا ہے یہ کام کرنے سے. غسل کر لے، غسل کرے، پاک صاف کپڑے پہنے، اچھے جو اپنی طرف سے اللہ تعالی نے جو اس کو اچھا کپڑا عطا فرمایا وہ پہنے، اور مسجد پیدل جائے، اگر مادور ہے تو گاڑی میں چلا جائے، اور جلدی جائے. ہم منتظر ہوتے ہیں جیسے ہی نماز کھڑی ہونے کا وقت آئے بس مسجد پہنچے، اور امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرے. لہذا پہلے آنے والے کو چاہیے وہ پہلے بیٹھے، ورنہ بعد میں جو آئے وہ بے شک پھر پھلان دے سکتا ہے، پھلاندنا منع ہے، لیکن یہ اس نے جگہ کیوں چھوڑی ہے. اور خطبے کو غور سے سنیں، اور کوئی لغو کام نہ کرے. چٹائیوں کو دیکھ رہے ہیں، پنکھے گن رہے ہیں، کہہ رہے کون سی کمپنی کا پنکھا لگا ہوا ہے، ٹائلیں کتنے کتنے انچ کی لگی ہوئی ہیں، ان چیزوں کے فکر میں نہ پڑے. لغو کام نہ کرے. اب کوئی مونچھوں سے کھیل رہا ہے، کوئی کان میں ڈال ڈال کے پتہ نہیں اندر سے کیا تیل نکال رہا ہے یا بجلی نکال رہا ہے، ناک میں سے بھی سارے معدنیات نکال رہے ہیں، سونا اور چاندی، اب یہ سب لغو کام ہے. تو ان لغو کاموں کی وجہ سے وہ جو فضیلت نہیں ملے گی، اور جو یہ کام کرے تو ایک سال کی نفلی نماز اور ایک سال کے نفلی روزوں کا ثواب اس کے اعمال نامے میں جائے گا. کتنی فضیلت کی بات ہے میرے دوستوں. لیکن توفیق محروم ہے. اب مسجد میں آئے ٹوپی بھی نہیں پہنتے، کہ ٹوپی کا پہننا یہ سنت ہے، رومال باندھنے سے سنت ادا نہیں ہوتی ہے کہ کوئی رومال باندھ لے جی ہم نے سر ڈھانپ لیا، نہیں. اگر رومال باندھنا ہے تو ٹوپی کے اوپر رومال باندھے تاکہ پگڑی بن جائے، امامے کا سوال سنت ادا ہو جائے. لیکن کیا بات ہے، مال کی کتنے ایسے لوگ ہیں، ایک نہیں پوری مسجد والوں کو ٹوپی دلا سکتے ہیں لیکن اپنے لیے بھی نہیں لیتے. کیسی محرومی کی بات ہے. ایک سنت پر کیا روپے، کتنے روپے لگتے ہیں، کتنے روپے، 40 روپیہ کتنے کی ٹوپی ہوتی ہے، کیونکہ میرے پاس ٹوپی کی دکان نہیں ہے، نہ کسی ٹوپی کی دکان والے سے میرا کمیشن ہے کہ میں ہر جمعے کہتا ہوں نا کہ ننگے سر نماز نہ پڑھو، ٹوپی پہن کر نماز پڑھو، تو میرا کسی ٹوپی والے سے کمیشن طے نہیں ہے بھائی. جو ٹوپی والا بیچتا ہے اس کو جو نفع ملتا ہے وہ وہی لے کر جاتا ہے، اور ہمارا نفع وہ اللہ تعالی کے پاس ہے. اس سنت کو بھی زندہ کرے تو رحمت جب آئے گی میرے دوستوں. اور دوسری چیز کیا ہے، فراخی معیشت، یعنی گناہ کی دوسری نحوست یہ ہے کہ روزی تنگ ہو جاتی ہے، روزی میں پریشانی آ رہی ہے، یہ گناہوں کی نحوست ہے. لہذا جب رحمت مانگی اللہ تعالیٰ سے، کیا رب اغفر ورحم، رحمت مانگی، اب اس کو دنیا میں دو نعمتیں مل رہی ہیں، کیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عبادت کی توفیق مل رہی ہے. اب مسجد میں نماز اذان کے بعد مسجد میں آ رہا ہے, مسجد میں آ رہے صف اول میں تکبیر اولا سے جماعت سے نماز پڑھ رہا ہے, پھر اس کے بعد سنت بھی پڑھ رہا ہے, پھر نفل کی توفیق ہو رہی ہے, پھر تلاوت کی توفیق ہو رہی ہے, پھر ذکر بھی کر رہا ہے, دین کے اور مسائل بھی سیکھ رہا ہے, پھر کمانے کے لیے جا رہا ہے اپنا, اس میں بھی حلال کمانے کی توفیق ہو رہی ہے. کوئی موقع آیا مال خرچ کرنے کا تو اللہ تعالیٰ نے جتنی وسعت دی ہے مال بھی خرچ کر رہا ہے, بڑی توفیقات ہوتی ہے رحمت کی برکت سے. اب داڑھی بھی آ رہی ہے چہرے پر, مونچھے بھی صاف, شلوار بھی ٹکنے سے اوپر, اور رحمت مانگے یہ سب نعمتیں ملیں گی. اب یہ شخص کا کیا حال ہوگا, چٹنی روٹی کھا لے گا لیکن سود نہیں لے گا. تو کیا ہوا, توفیق اطاعت, رمضان شریف آ رہا ہے, روزہ رکھ رہا, نماز بھی جماعت سے. اب عالم کیا ہے, ہماری فجر کی نماز میں, فجر کی نماز میں چار آدمی پانچ آدمی ہیں بس. کیوں بھائی, ہم جو ہے ہم کس بات کے مسلمان ہیں؟ تو رحمت کی ضرورت ہے میرے دوست. اب رحمت مانگی اللہ تعالیٰ سے, فریاد کر رہے ہیں کہ اللہ رحمت عطا فرما, اب توفیق اطاعت مل رہی ہے, اور فراخی معیشت, اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں آسانی پیدا فرما دیتے ہیں, آسان روزی دیتے ہیں اس کو. ایک صاحب نے مجھے بھی کہا اسی مسجد میں, کہنے لگے یار مولویوں کے مزے, تم گھر سے نکلے مسجد میں گھسے, مسجد سے نکلے گھر میں گھس گئے. میں نے کہا یار یہ مزے سے تمہیں کسی نے روکا ہے؟ تم بھی کوئی مولوی کیوں نہیں بن جاتے, تمہیں کس نے روکا ہے بھائی؟ کیا ملا کا گردن پکڑتا ہے کہ ملا نہ بنو؟ اور پھر جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو اس کو تو چاہیے اپنی ایک اولاد میں سے ایک کو تو عالم بنائے, کیونکہ لوگ یہی شکایت کرتے نا کہ مولوی بن کر زکات مانگے گا, یہی شکایت کرتے نا. تو لہذا مال جس کو اللہ نے دیا وہ عالم بنائے, پھر اس کو کہہ دے خبردار تجھے زکات نہیں لینی, اپنے مال میں سے خرچ کرے, تو کیا پھر وہ دین کی بات نہ پیش کرے گا؟ اور جو زکات لے گا وہ مسئلہ چھپائے گا, کہے گا کہ لوگ ناراض ہو جائیں گے. اور جس کو اللہ نے مال دیا ہے ایک کو تو گھر میں چار چار پانچ پانچ لڑکے ہیں, ایک کو تو عالم بنائے, پھر وہ دیکھو زکات لے گا وہ کسی سے؟ اب سارے پھسٹیوں کو مدرسے میں بھیج دیا جو بےچارے زکات ہی ہے جس کا ہے, تو نتیجہ کیا ہے؟ مالدار کیوں نہیں عالم بناتا, مالدار کیوں نہیں حافظ بناتا, تاکہ اس کا بچہ جب تراوی پڑھائے کسی سے پیسہ نہ لے. اب وہ بےچارہ غریب تراوی پڑھائے گا, وہ تو یہی کہے گا تراوی پڑھاؤں گا تو مجھے پیسہ ملے گا, وہ تو اس لیے پڑھائے گا. اور جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے جب وہ تراوی پڑھائے گا وہ کہے گا نہیں ضرورت ہے پیسے کی, ہمارے پاس الحمدللہ پیسہ خوب ہے, ہم صحیح قرآن مجید پڑھ کے سنائیں گے. اب یہ فکر ہوگی تو کیوں نہیں بناتے اولاد کو عالم, کیوں نہیں بناتے حافظ؟ اس لیے میرے دوستو تو ہو گئی نا آسان روزی, دو ہو گئی, یہ دنیا کی نعمت. آخرت میں کیا ملے گا؟ آخرت میں ہے بے حساب مغفرت. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا, کہ اللہ میرا آسان حساب لیجئے. ہماری ماں نے پوچھا, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ہماری ماں, انہوں نے پوچھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسان حساب کی کیا مانے؟ تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسان حساب کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اعمال نامے کو دیکھے اور کچھ نہ پوچھے, فرمائے جاؤ جنت میں, یہ ہے آسان حساب. کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے من نوقشا عذبا, کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے پوچھ گچھ شروع کی اس کو عذاب دیا جائے گا. اور آسان حساب یہ ہے, دیکھیں کل چل بیٹا نکل, کہتے ہیں نا جاؤ جنت میں, بس آسان حساب یہ ہے میرے دوستو. تو آخرت میں رحمت کی ایک تفسیر ہو گئی کیا؟ بے حساب مغفرت, اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب مغفرت دیں گے. اللہ اپنے فضل سے یہ رحمت ہمیں عطا فرما دے. اور دوسری رحمت کیا ہے؟ دخول جنت. کیونکہ میرے دوستو کتنے ایسے لوگ ہوں گے کہ جو پہلے جہنم میں جائیں گے پھر جنت میں جائیں گے, مومن ایسے بھی ہوں گے نا جو پہلے جہنم میں جائیں گے پھر جنت میں جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے, دنیا میں ایسی نعمت عطا فرمائے, اور اپنی رحمت اور رحمت کے ایسے اعمال عطا فرمائے کہ سیدھا ہماری فلائٹ ڈائریکٹ جنت میں جائے. کہتے ہیں ڈائریکٹ فلائٹ پتا کرو, کنیکٹنگ فلائٹ نہیں چاہیے ہمیں ڈائریکٹ فلائٹ چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ایسی رحمت عطا فرمائے کہ جیسے ہی ہمارا انتقال ہو دنیا میں ہم رحمت,
سر سے لے کر پاؤں تک رحمت کے اعمال، صبح سے شام تک رحمت کے اعمال، اور جیسے ہی ہمارا ڈپارچر ہو یعنی ہماری موت کا جہاز آئے سیدھا ہمیں لے کر جنت میں چلا جائے. اللہ میاں فرمائے کہ یہ تو بندہ تھا، یہی وہ بندہ تھا جو دنیا میں ہمارے سے رحمت کی درخواست کرتا تھا کہ اللہ ہمیں وہ رحمت عطا فرما کہ بغیر حساب کے ہم جنت میں جائے. آج جائے بندے، میں نے اپنے اللہ والوں کے پاس بیٹھنے کی برکت سے تجھے یہ نعمت دی، جا سیدھا جنت میں جا. تو ہو گئی کیا رحمت؟ چار تفسیر، دو آخرت میں. آگے کیا فرمایا؟ وانت خیر الراحمین، کہ جتنے رحم کرنے والے ہیں سب میں بہترین رحم فرمانے والے آپ ہیں. یعنی ہم اپنی جان پر رحم نہیں کرتے، ہم جو گناہ کرتے ہیں کیا کر کس کا نقصان کر رہے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ کا نقصان، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نقصان ہے؟ ہمارا اپنا نقصان ہے، ہم اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی چلا رہے ہیں. اس لیے کیا علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں، انت خیر الراحمین اے ارحم الینا، انت ارحم الینا من انفسنا علینا. یعنی ہم اللہ تعالیٰ، میرے شیخ نے سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ اگر اپنی رحمت کے خزانہ دے دیں کہ یہ لو رحمت ہے، اس میں سے جتنی چاہو رحمت لے لو اپنے لیے، تو ہم اپنے لیے جتنی رحمت لیں گے اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ ہم پر رحم فرمانے والے ہیں، اس سے بھی زیادہ رحم فرمانے والے ہیں. تو یہ دعا کو یاد کر لیجئے، 18ویں پارے میں سورہ مومنون، نہیں کیا سورہ نور، قد افلح المومنون، قد افلح المومنون 18واں پارا کی جو پہلی سورت کی آخری آیت ہے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. کتنی آسان دعا ہے بھائی، مشکل نہیں ہے نا. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اس دعا کو یاد کر لیجئے اور ایک تسبیح روزانہ پڑھ لیجئے، ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ روزانہ پڑھ لیجئے، تو اس کی برکت سے انشاءاللہ تعالی نیک اعمال کی توفیق، اللہ تعالی کی رحمت ملے گی اور روزی میں بھی آسانی ہوگی، پھر ایمان پر خاتمہ ملے گا، پھر بے حساب مغفرت اور دخول جنت، کہ ہم سب جنت میں پھر اسی طرح اکٹھے ہوں گے اور اللہ تعالی کی تعریف، اللہ تعالی کا دیدار کریں گے. اللہ تعالی ہمارے اس میں بیٹھنے کو، ان گزارشات کو اپنے فضل سے قبول فرما لے. دعا کر لیجئے، یا اللہ تعالی ہم سب کو اپنی فرما برداری کی حیات عطا فرما، اپنا قرب عطا فرما، اپنا تعلق خاص عطا فرما، ہماری جانوں کو یا اللہ ہر گناہ نافرمانی سے حفاظت نصیب فرما. یا اللہ تعالی بے شرمی اور بے حیائی کی زندگی سے ہم سب کو نجات عطا فرما، اور یا اللہ اپنی فرما برداری کی حیات عطا فرما. یا اللہ ہمارے گناہوں کو چھپا لیجئے، مخلوق پر ہمارے گناہوں کو ظاہر نہ فرمائیے، اور یا اللہ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، سر سے لے کر پاؤں تک اپنی فرما برداروں والی شکل عطا فرما، اور یا اللہ تعالی ہمارے اخلاق کو بلند فرما، اخلاق کی بلندی عطا فرما، ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دیجئے، اور یا اللہ تعالی اپنی فرما برداری عبادت کی توفیق عطا فرما، ہمارے رزق کو روزیوں کو آسان فرما، ہم سب کو رزق حلال عافیت اور فراوانی کے ساتھ عطا فرما، اور یا اللہ تعالی سلامتی ایمان سلامتی ادا کے ساتھ دنیا میں رکھیے، سلامتی ایمان سلامتی ادا کے ساتھ دنیا سے لے جائیے، اور بے حساب مغفرت فرما، اور جنت میں اولی داخلہ عطا فرما. یا اللہ جہنم سے ہم سب کو پناہ عطا فرما، جہنم کی اللہ شکل سے بھی دیکھنے سے ہمیں اللہ پناہ عطا فرما، اور سیدھا جنت میں اپنے فضل سے لے جائیے، اور جنت والے اعمال کا شوق اور توفیق، اور یا اللہ اس پر عمل کی توفیق بھی عطا فرما دیجئے، اور ہمارے تمام کاموں کو آسان فرما دیجئے، جملہ آفتوں سے مصیبتوں سے پریشانیوں سے ہم سب کو سارے عالم کے مسلمانوں کو محفوظ فرما، اور ہم سب پر سارے عالم کے مسلمانوں پر رحمت کی بارش فرما. صلی اللہ علی النبی الامی برحمتک یا ارحم الراحمین.